بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، كيس بياري كتاب الشرح كتاب جاري هي ورآت جسمه باب نمبر 19 پر ہم پہنچے ہیں 19. شيخ الإسلام رحمه الله فرماتے ہیں: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى آخر آيات سورة النساء آيات 171. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، إلى آخر آية سورة نوح آية 23. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود، ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. آج كنت اسمي شيخ الإسلام رحمه الله نے کتاب التوحید کے اس باب میں بنی آدم یعنی انسان کے کفر کے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب بیان فرما رہے ہیں، اور یہ سبب جو ہے الغلو فی الصالحین، نیک اور صالح بزرگوں میں غلو کرنا، ان کا جو حق ہے شرعاً اس حق کے حد کو پار کر کے غلو کر دینا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں کفر کا سبب بیان کر رہے ہیں، جو غالباً یہ سبب موجود ہے، اور یہ سبب ہے الغلو فی الصالحین، صالحین میں غلو کرنا. اور بھی اسباب ہیں جیسا کہ حسد ہے، بغی ہے، لیکن غالب جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور صالحین سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حد سے گزر گئے اور کفر کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یعنی دلیل کے طور پر، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا واقعی بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ دین اسلام سے خارج ہو گئے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، دین اسلام سے خارج کیوں ہوئے ہیں؟ انبیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کر کے، غلو یعنی حد سے گزر گئے. شرعاً حد ہوتی ہے کسی چیز کی، جب اسے پار کر دیتے ہیں اسے غلو کہتے ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ واقعی کوئی ایسے لوگ یا ایسے قومیں آئی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ اور صالحین کی محبت میں اس طرح حد سے گزر گئے ہیں کہ دین اسلام سے خارج ہو گئے ہیں؟ اس کی دلیل پہلے سورۃ النساء نمبر 171 کی آیت ہے، قول اللہ عز وجل: یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں. کیا یہود نے غلو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا غلو کیا نصارا یہود نے؟ کیا غلو کیا؟ کیا کہا؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزير اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھا، اور انبیاء سب سے عظیم اور سب سے بہترین لوگ ہیں، انبیاء اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، المصطفین الاخیار ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. ان کی محبت فرض ہے، انبیاء کی محبت ایمان ہے، یاد رکھیں. لیکن اس محبت کی حد ہے شرعاً. جس نے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے اسی رب جل شانہ سبحانہ وتعالی نے حد بھی بیان کی، اس حد تک محبت کرنی ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس محبت میں غلو کر کے حد سے گزر گئے، اور یہ کہ بیٹے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹے، اللہ کا بندہ ہے. اور بندہ بیٹے میں فرق ہے کہ نہیں؟ بیٹا کہنا کفر ہے، بندہ کہنا ایمان ہے، سبحان اللہ. تو شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نصارہ اس طرح یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، اور نصارہ زیادہ غلو کرتے تھے یہودیوں سے، صحیح کہ نہیں؟ اچھا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کیا کہا؟ ٹرینیٹی لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک باپ ہے نعوذ باللہ، ایک بیٹا ہے، تیسرا روح القدس ہے. اچھا، اور بیٹا کا حق جو ہے عجب بات ہے باپ سے بھی زیادہ ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیں کرسچنز کو، ایک اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو پکارا جاتا ہے تو دعا بھی سنتے ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، بگڑی بھی بناتے ہیں، نفع نقصان کے مالک بھی ہیں. آج کے روز ہمارے زندگی میں دیکھیں، یعنی تمدن ٹیکنالوجی کے زمانے میں دیکھ لیں آپ، جب کسی کرسچن کا پاؤں پھسلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جیسس کرائسٹ. وہ گاڈ فادر کہاں گیا تمہارا، جس کو تم کہتے ہیں فادر ہے، پھر سن ہے، پھر روح القدس ہے ٹرینیٹی میں، تو اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ تو ان کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک راضی نہ ہوگا اللہ راضی نہیں ہو سکتا. راضی کس کو کرنا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کو، وہ کہتے ہیں کفری عقیدہ ہے. جب اللہ کا بیٹا راضی ہوگا تو باپ بھی راضی ہوگا، سبحان اللہ. یہ غلو ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیارا رسول ہے. اور بندگی کا میں نے پہلے بھی عرض کر چکا، بندگی جو ہے اللہ کا بندہ ہونا بڑا شرف ہے. بعض سمجھتے بندہ کی کیا بات ہے یار، بندہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے خود قرآن میں گواہی دی ہے، سب سے بلند ترین مقام جب بیان فرمانا چاہا اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا، تو لفظ عبودیت کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، رسالت کا نہیں. کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ توحید میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے عبد پھر رسول ہے. تو اللہ کے بندے میں شرف ہے، اللہ کی بندگی میں شرف ہے. اللہ کے بندے تو اللہ کے رسول بعد میں ہوئے نا، سبحان اللہ. تو یہودی نے وہی غلطی کی ہے، نصاروں سے بڑھ کر غلطی کی ہے. سوال یہ ہے کہ یار یہود نصارہ کے بعد غلو کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی غلو نہیں کرتا. نصارہ کے بعد کسی نے غلو کیا کہ نہیں کیا ہے؟ آج امت کا حال دیکھ لیں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے کہا کہ نور من نور اللہ، اس حد تک بس نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی ہے، پکار بھی ہے، مدد بھی ہے، نظر و ریاضیں بھی ہیں، قربانی بھی ہے، اس کے علاوہ مشکل کشائی، حاجت روائی. یعنی جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، جسے سختی سے منع کیا گیا اور آج بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، کئی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہوں بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے. اچھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والا مشرک ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے والا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قاعدہ تو ایک ہونا چاہیے نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والا مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والا توحید پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسے یہ کہنا کہ نصارہ کا کفر صرف اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، غلط ہے. یہ ان کا کفر کی ایک وجہ ہے، ورنہ ان کا جو شرک ہے، جو کہ اور کفری عقائد ہے، ان سب وجوہات میں سے ان کی، یعنی جو کرسچن ہیں نصارہ جو ہیں، ان کے کفری عقیدہ ہے. اور بعض مسلمان جو عمل کرتے ہیں یا جو یہ عقائد رکھتے ہیں، اللہ کے لیے مجھے بتائیں کوئی فرق ہے؟ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، پھر کہتے ہیں علی مشکل کشا ہیں، پھر کہتے حسین مشکل کشا ہیں، پھر کہتے ہیں غوث مشکل کشا ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں بزرگ مشکل کشا ہیں، فلاں بزرگ حاجت روا ہیں، اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے یہاں پہ پتہ ہے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، دنیا میں کھا پی کے پیٹ یعنی بھر کے دنیا سے چلے جانا، بچے پیدا کر کے چھوڑ جانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو جانور کی زندگی ہے بھائی، جانور دنیا میں کیوں آتا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، موج مستی کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، نسل کی بقا کے لیے جانور آتا ہے، اس کے بعد اور جانور آتا ہے اور یہ جانور چلے جاتا ہے، اس تسلسل چلا جاتا ہے، انسان کس لیے آیا ہے؟ یہ کہنا کہ انسان بھی حیوانات کی غلط ہے، بولتے ہو جانور کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ انسان بولنے والا جانور ہے، اللہ سبحانہ اللہ رحم کرے بھائی، انسان کہاں سے جانور آ گیا بھائی؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، اشرف المخلوقات ہیں، جب کلاسیفیکیشن کرتے ہیں نا سائنس میں ہم، تو یہ ظالم سائنس جو ہے انسان کو جانور بنا دیتی ہے، حیوان بنا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیوں سائنس کیا کہتی ہے ڈارون تھیوری میں کہ انسان جو بندر کے اولاد میں سے جانور ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شرف دیکھے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، شرف ہے، زمین پہ یا آسمان پہ پیدا کیا ہے، اپنی جنت دی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ کہتے ہیں انسان جو ہے سائنس کے، انسان جاہل تھا، ٹھوکریں کھا کر کے سیکھا ہے، ننگا تھا، اس نے پھر اپنے لباس دیکھا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ دنیا میں آیا ہے، انسان اول جاہل نہیں تھا، اللہ کے پیارا نبی تھا، انسان اول عالم تھا، اللہ کے نبی تھا، انسان اول کپڑے تھے، سبحان اللہ، جنت میں رہتا تھا، وہ انسان اول کو بندر کے اولاد کہتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ انبیاء کا اپنا مقام ہے، اولیاء کا اپنا مقام ہے، ان سے محبت ایمان ہے، اللہ کے اولاد سے محبت کرنا فرض ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن محبت کی حد ہے، نبی سے محبت کی حد ہے، ولی سے محبت کی حد ہے، جو حد سے گزر جاتا ہے ان کا بھی وہ حشر وہی ہوتا ہے جو یہود و نصارہ کا حشر ہوا ہے۔ جیسا فرماتے ہیں اس باب سے مقصود یہ ہے کہ صالحین، انبیاء و صالحین کی محبت میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے کیونکہ انبیاء و صالحین کی محبت دین ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فی دینکم، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تو غلو کیا تھا؟ انبیاء سے محبت تھی، تو انبیاء سے محبت دین کا بنیادی حصہ ہے، لیکن اس کی حد ہے، حد سے نہیں گزرنا ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور بغض کرنا یہ دین میں سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی شخص وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، دوسری چیزوں میں سے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، استاد ہیں، جو بھی دنیا میں اس کا مال ہے، دولت ہے، دوست ہیں، اگر محبت ہے یہ بعد کی محبت ہے، والدین ہیں بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لیکن یہ حب جو ہے، یہ محبت جو ہے، اس کی حد ہے، اسے غلو نہیں کرنا، بلکہ اس محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی فرمبرداری کرنی ہے، نہ کہ ان کی عبادت کریں، ان کو حد سے یعنی جو ان کی جو حد ہے شرعاً اسے پار ہو جائے۔ اسی طرح سے علماء ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں ہم، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بزرگ ہیں، نیک بندے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں ہم، ان سے محبت کرتے ہیں علماء سے علم حاصل کر کے، بزرگوں کی قدر کر کے، ان کا احترام کر کے ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے یعنی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی منہج جو ہے ان اس پہ ہم چلتے ہیں، یہ محبت جو شرعی محبت ہے۔ پھر صحیح بخاری کے حدیث میں یہ بڑا پیارا یعنی سر عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے یعنی حبر هذه الامه ہیں، یعنی امت کے بڑے علماء میں سے، اور ایک گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی امت کے صحابہ کرام میں سے جو سب سے عظیم لوگ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں سے علم کے اعتبار سے بلند درجہ سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام کے قوم نے، لا تذرون آلہتکم، اپنی ان معبودوں کو مت چھوڑنا کبھی، یہ کون سے معبود ہیں؟ ولا تذرون ودا، خصوصی طور پر ود، وسواعا، ویغوث ویعوق ونسرا، یہ پانچ کون ہیں؟ نہیں اس آیت کریمہ میں کیا مراد؟ بت جن کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی قوم نوح علیہ السلام جو ہے جب نوح علیہ السلام دعوت لے کے آئے توحید کی، اور 950 سال مسلسل دعوت توحید کی، تو قوم نے کیا کہا آخر میں، کیا جواب تھا؟ دعوت قبول کی؟ نہیں. ہر درمی کی انتہا دیکھے، کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنی معبود ہر چیز مت چھوڑنا، یہی تمہاری نجات کا راستہ ہے. جب یہ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، یہ ناراض ہے 5 بت تو رب بھی ناراض ہے. خصوصی طور پر تمہارے معبودوں میں سے جو 5 معبود ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے نام ہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری کی روایت فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور تفسیر ہم پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ تفسیر کا صحیح تفسیر کا طریقہ کیا ہے. قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ایک حکم دیتے ہیں، دوسری آیت میں حکم مزید وضاحت فرماتے ہیں. سب سے بہترین تفسیر اللہ کے کلام کی خود اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. دوسرے نمبر پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اور صحیح جو تفسیر ہے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ صحابہ کی تفسیر ہے. صحابہ کی تفسیر تیسرے نمبر پہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان کے بعد میں تابعین، پھر اتباع التابعین، پھر دیگر علماء اور محدثین جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ. یہاں پر کون تفسیر فرما رہے ہیں اس آیت کی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور علم کے اعتبار سے کبار صحابہ میں سے، علم کے اعتبار سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. یعنی میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ان کی تفسیر غلط ہو سکتی ہے. کوئی مسلمان، جتنی فرقے موجود ہیں آج مسلمانوں کے، کوئی کہہ سکتا نہیں یہ تفسیر غلط ہے سر عبداللہ بن عباس کی. اچھا، سند کے اعتبار سے کہاں پہ ہے؟ ہم کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ جو قرآن مجید میں سب سے سچی کتاب مانی گئی ہے، اس مسلمانوں کا اجماع ہے. روافض کو نکال دیں آپ، ان کے علاوہ رسول جماعت کے جو علماء ہیں ان کا اجماع ہے. جتنے فرقے موجود ہیں سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں. اس آیت کریمہ سے مراد کیا ہے؟ کہ قوم نوح نے کہا کہ ان معبودوں کو مت چھوڑنا، خصوصا ان 5 معبودوں کو. فرماتے ہیں سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ 5 جو نام ہیں، یہ نیک اور صالح بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے قوم میں. ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر جو ہیں، جب نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کیا تھے؟ بت کسی اختیار کر چکے تھے. ان کی حقیقت اصل میں کیا تھی؟ یہ بت یعنی پہلے دن سے موجود تھوڑی تھے، انسان نے بتوں کو بنایا ہے نا، تو قوم نوح بتوں بتوں کو بنایا کیوں تھا؟ سر عبداللہ عباس یہ وجہ فرما رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں 5 لوگ جو تھے قوم نوح علیہ السلام کے نیک اور صالح بزرگ تھے، جب ان کی وفات ہوئی، انسان ہے، فنا، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، وجہ رب ذو الجلال والاکرام، یہ 5 کے 5 مر گئے. شیطان نے وسوسہ کیا ان لوگوں کو جو بزرگ اس وقت موجود تھے ان کے قوم کو، کہ ان کی جو مجالس جہاں پر یہ بیٹھتے ہیں ان میں پتھر نصب کر دو. اور بعض علماء نے کہا، جیسے کہ آگے آئے گا، کہ جو قبروں پر جو جہاں دفن ہوں وہاں پہ پتھر نصب کر دو تاکہ تمہیں ان اولیاء اور صالحین کی یاد دلاتے رہے کون سے اللہ کے اولیاء تھے 5، ورنہ پھر قبروں کے ساتھ سب نام بھی مٹ جائیں گے، کیونکہ نام کو زندہ رکھنے کے لیے ان ناموں کو پتھر نصب کر دیا. پھر ان پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جائے گئے کچھ عرصے کے بعد. پھر عبادت گاہوں میں لوگ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، پتھر صرف نشانی تھی اس بزرگ کی. پھر جب علم جاتا رہا ان پتھروں کو معبود بنایا گیا، انہیں تراشے بھی گیا، اور بت پرستی اس طریقے سے وجود میں آئی. یعنی نوح علیہ السلام کے قوم سے پہلے شرک موجود نہیں تھا، سب سے پہلا شرک وجود میں کیسے آیا یہ اس کا قصہ ہے. کہاں سے شروع ہوا؟ قبروں کی بدعت سے، بدعت القبور سے شروع ہوا، اور انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر پہ جا کے انتہا ہوئی. وجہ کیا تھی؟ غلو اور محبت سے، حد سے گزر جانا اولیاء اور صالحین کی محبت میں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوم نوح کہ یہ بت ہیں، شیطان نے وسوسہ کیا ان کی وفات کے بعد کہ وہ ان کی تصویریں بنائیں تاکہ ان کی یادگار کے لیے عبادت، اللہ کی عبادت میں، تاکہ وہ مزید مضبوطی حاصل کریں. لیکن جب وہ وقت گزرتا گیا اور ان کے بعد والے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور وجہ کیا ہے؟ ہلاک کیوں ہوئے قوم نوح؟ دنیا آخرت میں خسارے پانے والے کیوں ہوئے؟ گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان نیک بزرگ اور صالحین کی محبت میں غلو کر دیا. نسی العلم، ایک روایت میں نسخ العلم کا لفظ ہے، یعنی جب علم جاتا رہا. علم کی اہمیت دیکھیں آپ، شیخ صاحب فرماتے ہیں علم کی اہمیت، جب تک علم کا نور موجود ہے تو بدعات خرافات و شرک کی جو تاریکی ہیں وہ موجود نہیں رہ سکتی، لیکن جب علم جاتا رہتا ہے اور علم ختم ہو جاتا ہے کسی معاشرے سے، تو پھر یہ ظلمت اور یہ جو تاریکی ہیں شرک بدعات اور خرافات کی، اللہ کی نافرمانی کی، یہ چھا جاتی ہیں. اور اس میں یعنی علم شرک فضیلت کا بیان بھی ہے. پھر ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ابن القیم رحمہ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کئی ایک نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ مر گئے ان کی قبروں پر مجاوری کرنا شروع کر دی. تو قبروں کی مجاوری کب شروع ہوئی؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. آج بزرگ مر جاتا ہے، پھر اسے قبر کی مجاوری ہوتی ہے، پھر مزار تعمیر ہوتی ہے، اور وہاں پر مجاور جو ہیں مجاور کو عبادت سمجھ کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. مجاوری عبادت ہے، اعتکاف، ہم عربی میں اعتکاف ہے مجاوری جو ہے. سیدنا امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف میں سے کئی ایک نے یہ فرمایا ہے جب وہ مر گئے تھے قوم نوح کے جو پانچ جو بزرگ ہیں، تو قبروں میں دفنائے گئے ان کو، تو لوگ ان کی قبروں کی طرف جانے لگے اور وہاں پہ بیٹھ کر عبادت اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن صرف یاد کرتے تھے بزرگوں کو، پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. ابھی نبی علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے، ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں کہ کیا حق کی باطل گزارنے کے لیے، تو وہاں پہ جاتے صرف ان کو یعنی یاد کرتے تھے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے کرتے تھے. پھر ان کی پتھر نصب کر دیے تاکہ شکلیں نہ بھول جائے، کچھ شکلیں بنانا شروع کر دی ان بزرگوں کی. پھر وقت جب گزرتا ہے کچھ لمبے عرصے کے بعد ان پتھروں کی اور بتوں کی عبادت کی. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن القیم کا قول کا احتمال یہ ہے کہ جنہوں نے ان کی تصویریں بنائی ہیں انہوں نے خود عبادت کی ہے، یا ان کے بعد میں آنے والوں نے عبادت کی ہے جب علم جاتا رہا. دونوں احتمال وارد ہیں، لیکن جو سید عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ انہوں نے عبادت نہیں کی جنہوں نے یہ پتھر نصب کیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا صرف نشانی ہے. اور جب علم جاتا رہا بعد میں آنے والے جو ان کے اولادوں کے اولاد جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ عبادت میں پتھر کیا کر رہے ہیں، یہ بت کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، تو شیطان وسوسہ کیا کہ یہی تمہارے معبود ہیں، اور پھر ان بتوں کی عبادت کی گئی ہے. سید عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقل عبد الله ورسوله. متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم کی روایت میں، اور واضح حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، لا نہیں ہے لا تطروني. اطراء کہتے ہیں کسی کی مدح اور محبت میں حد سے گزر جانا، یہ اطراء ہوتا ہے، یعنی میری محبت اور مدح میں حد سے کبھی نہ گزرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. پھر مثال بھی بیان فرمائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کے معاملے میں اطراء سے کام لیا ہے، حد سے گزر گئے محبت میں. انما انا عبد، میں صرف اور صرف بندہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقول عبد اللہ و رسول، اگر کچھ کہنا ہے، میری مدح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ کہو عبد اللہ و رسول، کہ محمد رسول اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اطراء حد سے، کسی کی مدح میں حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں، اور یہ وصف جو ہے کسی کے لیے جائز نہیں، اور یہ حق بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علم غیب جانتے ہیں، یا مشکل کشا ہیں، یا حاجت روا ہیں، یا کائنات میں ان کا کوئی تصرف ہے، یا کن فیکن کے مالک ہیں، یہ مدح نہیں ہے، یہ حد سے گزر جانا ہے. کیوں حد سے کیوں گزر جانا ہے؟ کیونکہ سارے کے سارے جو وصف بیان کیے گئے کس کے ہیں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں. جب اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس مخلوق کی شان میں ہم مدح کر کے بلندی کر دیتے، بلکہ اللہ کے شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی گستاخی کہ شرک میں ایسا شخص جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدح کرنا مدح کرنی ہے، انبیاء کی مدح ہم بھی کرتے ہیں، اور انبیاء کی مدح کرنا ایمان ہے، وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن مدح کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو اس نبی کا حق ہے ہمارے اوپر علیہ الصلاۃ والسلام. جیسے کہ یہ کہنا کہ خیر الرسل ہیں، سید البشر ہیں، سید الرسل ہیں، خیر الخلق ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ مدح ہے کہ نہیں؟ مدح ہے. لیکن اس کی دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. حد سے گزرا ہے؟ نہیں. اللہ کا برابر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. السراج منیر ہے کہ نہیں؟ ہے. نور ہدایت ہیں بشریت کے لیے، ثقلین جن و انس کے لیے. سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب کے سردار علیہ الصلاۃ والسلام. دلیل موجود ہے؟ جو دلیل موجود ہے اس کے مطابق آپ مدح کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی درود بھیجیں. مدح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے میں، یعنی جس چیز کی دلیل موجود ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، جس کی دلیل موجود نہیں ہے وہ ہمارا دین ہی نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اس غلو میں سے جیسے کہ بوصیری نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح جیسے بھی کرنی ہی کر دے، لیکن صرف یہ نہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، باقی جو بھی کہنے کر دو، صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. یا مشکل کچھ آئے، حاجت روا ہے، اور جتنے بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں اگر وہ بھی آپ دے دیتے ہیں سب چلتا ہے، صرف اللہ کا بیٹا نہ کہیے کفر ہے. باقی مدح جو بھی آپ نے کرنی کریں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ غالی صوفیوں کا طریقہ ہے. اور بردہ شریف آپ سنتے ہیں، بردہ شریف، بردہ شریف میں کیا ہے؟ یعنی اس صوفی نے جو اس کا مصنف ہے بردہ شریف میں، شرک بدعت سے کام لیا ہے. یعنی واللہ الفاظ آپ دیکھیں کہ لوح القلم، اچھا لوح القلم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لوح القلم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. اور علم غیب جو ہے، یعنی آپ سب کے علوم میں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، علم غیب چھوٹا سا حصہ ہے. سبحان اللہ، علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لوح القلم کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جیسا فرماتے ہیں جہالت ہے اور گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، جو حقوق ہیں، ان کے مطابق نہیں کی جاتی، بلکہ کسی مخلوق کی بھی خالق کے اوصاف کے ساتھ مدح نہیں کی جاتی. اور یعنی ایک مشہور قصہ سے بخاری میں بھی اسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں سیدہ عائشہ ساتھ تھی. بڑا پیارا قصہ ہے، تیمم، جہاں پہ یعنی تیمم کیسے شروع ہوا، تیمم کی وہ قصہ ہے. قصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں تھی، جنگ میں جا رہی تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا، وہ گم ہو گیا. تو ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے، یہاں تک کہ نماز کا وقت جو ہے یعنی وہ بالکل یعنی جانے کے قریب ہو گیا، تو پانی بھی نہیں تھا اس جگہ پہ. تو پھر تیمم کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہار کہاں ہے، ڈھونڈتے رہے صحابہ کے ساتھ، نہیں ملا. جب اونٹ پہ جانے لگے، ہار تو نہیں ملا، جا رہے تھے، تو جب اونٹ پہ سوار، اونٹ کھڑا ہوا، تو اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو علم غیب، جیسے کہ بصیری کہتا ہے کہ علم غیب بہت سارے علوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تو پھر تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہار کہاں پہ ہے. یعنی نماز کا وقت بھی جانے لگا، پھر تیمم بھی مشروع ہوا اس وجہ سے، اور اتنی دقت بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی. اگر پتہ ہوتا کہ ہار کہاں پہ ہے، علم غیب اتنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فوراً بتا دیتے کہ ہار اس اونٹ کے نیچے ہے، اس میں سے یا نکال لو. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم غیب تو صحابہ جانتے ہیں. صحابہ، اچھا صحابہ کون ہیں؟ اولیاؤں کے سردار، ہمارے اولیاؤں کے سردار ہیں صحابہ جو ہیں. یعنی صحابہ کا جو درجہ ہے وہ امام احمد بن حنبل سے بھی بڑھ کر ہے، امام بخاری سے بڑھ کر ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم کون ہے؟ وہ صوفی کے نزدیک عبد القادر جیلانی. اگرچہ غوث کا لفظ یعنی جو شدید مشکل میں آسان فرما اور کام آئے، مدد کرے، اسے غوث کہتے ہیں. یہ لفظ بھی غلط ہے، اس لفظ میں بھی شرک ہے، یاد رکھے. غوث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کا حق نہیں ہے. تو صحابہ ان سب سے عظیم ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، علم غیب جانتے تھے، وہ بھی تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہے، ان کو بھی نہیں پتہ. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ کہ ہار کہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ علم غیب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہے، بہت سارے علوم کا چھوٹا سا حصہ ہے، تو اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے پھر؟ سبحان اللہ. اور اسے کئی قصے آپ کو ملیں گے صحیح احادیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں، کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب مطلق نہیں جانتا. پھر حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کو حکم دیا کہ کنکر مارنے کے لیے جمعرات کو کنکریں چن کے دیں. تو انہوں نے کچھ کنکریں دیں، اس میں کچھ بڑی کنکریاں بھی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یاکم الغلو، میں تو منع کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں غلو سے، حد سے گزرنے سے. فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، تم سے پہلے قوموں کو کی ہلاکت کا سبب یہی غلو تھا. جو قومیں پہلے یہود ہیں، نصارہ ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، کیوں ہلاک ہوئے؟ اس غلو کی وجہ سے. دین کی حدیں ہوتی ہیں، شریعت کی حدیں ہیں، یعنی کہ کوئی بھی دیندار جو دل کرے وہ اپنی مرضی کرے، نہیں، شریعت کی حدیں ہیں. فرض فجر کی نماز دو رکعت فرض ہے، کوئی تین پڑھنا چاہے نماز ہوگی؟ دو قبول ہوگی؟ ارے دو کیوں نہیں، دو، اچھا دو قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ غلو کیا ہے، ہمیں شرعاً دو رکعت کا حکم ہے. اگرچہ تیسری رکعت میں تکبیر بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، یعنی کہ کوئی تورات انجیل پڑھ رہا ہے، پڑھ کے آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن دو رکعت بھی باطل ہو جائیں گی اس تیسری کے ساتھ، یہ غلو ہے، ہلاکت ہے. کوئی اگر ہم بھول جاتے ہیں مثال کے طور پہ، دو جگہ تین پڑھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں. سجدہ سہو کیا ہے؟ کفارہ ہے، ہم اللہ سے یعنی عملاً جھک کے سجدہ کر کے اللہ سے تو یعنی مغفرت کی دعا کرتے، توبہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. عملی طریقے سے جو جان بوجھ کے دین کی حد پار کر دے، ہم میں نماز کی مثال دی ہے، جو عقیدے میں حد پار کر جائے، جو اللہ کی شان میں گستاخی کر، مخلوق میں سے کسی کو یعنی اللہ کے جو خصوصیات ہیں، جو حقوق میں سے کوئی حق دے دے، تو اس کا کیا کہنا ہے پھر؟ سبحان اللہ. تو اگرچہ بات کنکر کی آئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ دین میں غلو، اگر کنکر بھی مارنا ہے تو وہی جو سنت کے مطابق ہے. چنا دیکھا چنا کتنا بڑا ہوتا ہے، چنے کی سائز اس سے تھوڑا سا بڑا ہو. بعض لوگ جوتے مارتے دیکھے جمعرات میں، جوتے مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ارے یہ جو پتھر ہے، پتھر کے کیا قصور ہے؟ ہم پتھر کو پتھر سے مار رہے ہیں، دیکھا کبھی آپ نے؟ کنکر پتھر ہے، سامنے دیوار پتھر کی ہے، وہاں پہ کوئی شیطان نہیں باندھا. کہتے شیطان سے جنہیں سب جکڑ گئے شیطان باندھا ہوا ہے، نہیں میرے بھائی، ہم پتھر کو پتھر سے مارتے ہیں. زبان پہ تکبیر ہوتی ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے تکبیر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس پتھر کو، چھوٹے پتھر کو، بڑے پتھر، چھوٹے پتھر سے بڑے پتھر کو ماروں. لیکن پتھر مارنا کیسے ہے؟ سنت کے مطابق، جیسے ہمیں حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پتھر مارا تھا؟ بڑے پتھر اٹھا کے مارنا یہ غلو ہے، اور غلو ہلاکت کا سبب ہے. آج بڑا پتھر مار رہے ہو، کل کیا ہوگا؟ دین میں اور نئی چیز ایجاد کرو گے اور اس کو بھی دین سمجھ کے عمل کرو گے، یہی غلو ہے، حد سے گزر جانا ہے. اگر پتھر، چھوٹے پتھر کو، چھوٹے پتھر کے بڑے پتھر کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر نبی کو رب کا درجہ دینا یا کسی ولی کو رب کا درجہ دینا کیسے ممکن جائز ہے؟ غلو سے مراد زیادہ ہے، یعنی حد سے گزر جانا ہے. اور یہ لفظ جو ہے غلو کا غلل قدر سے لیا گیا ہے، اصل لفظ جو ہے عربی لفظی اعتبار سے غلل قدر. قدر کسے کہتے ہیں؟ ہانڈیا کو، دیگچی کو. غلیان کیا ہوتا ہے؟ ابلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب پانی ابل جاتا ہے تو حد سے گزرا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی جو پانی کی اصل جو یعنی حیثیت ہوتی ہے وہ ہوا میں بدل جاتی ہے، گرمی، شدید گرمی کی وجہ سے. جو غلو کا لفظ یہاں سے آیا ہے کہ اتنی حد سے گزر گئے کہ اس کی اپنی حقیقت باقی نہ رہی. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں غلو دین کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ دین میں زیادتی کرنا جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. واجب یہ ہے کہ ہم نصوص کے ساتھ رکیں بغیر کسی چیز کو زیادہ یا کم کرنے کے. اور اگر کوئی شخص دین میں کسی حصے میں زیادتی کرتا ہے تو شرک بدعت میں واقع ضرور ہوتا ہے. اور پھر آخر میں سے مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مرفوعا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، منطعون حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں متنطع هو الغالب متشدد متکلف یزید فی الامور. متنطع اسے کہتے ہیں جو غلو سے کام لیتا ہے، جو شدت سے کام لیتا ہے دین میں، جو حد سے گزر جاتا ہے ہر امور میں، اسے متنطع کہتے ہیں. اور جو حد محدود شرعا اس پہ یعنی کفایت نہیں لینا چاہتا، وہ اس سے بڑھ کے آگے جانا چاہتا ہے. اور اصل لفظ جو ہے تنطع کا، یہ حلق کے اوپر حصے سے بات کرنے والے کو کہتے ہیں، تکلف کر کے باتیں بنا بنا کے اور حلق یعنی گلے پہ زور دے دے کے باتیں کریں. متکبر لوگ کیسے بات کرتے ہیں، دیکھا متکبر جو بیٹھے ہوتے باتیں کیسے کرتے ہیں، آسانی سے باتیں نہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں، یوں باتیں بنا بنا کے یوں حلق کو زور دے کے اوپر سے مشکل. یہ تنطع ہے، اصل تنطع کا یہاں سے آیا ہے کہ باتوں کو اس طرح حلق کے اوپر والے حصے سے بنا بنا کر بات کرنا. اور اس طرح سے جو بھی غلو کرتا ہے متنطع ہے، کیونکہ الاقتصاد فی الکلام مطلوب ہے کہ بات کریں مین روی سے، بات کریں صحیح طریقے سے بات کریں. اور اسی طریقے سے دین میں بھی ہم نے مین روی کلاس اختیار کرنا ہے، نصوص کے ساتھ قرآن سنت کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، بغیر زیادتی کے اور بغیر کسی کمی کے. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دین میں کوئی زیادتی کرے یا کمی کرے، نہ کسی بادشاہ کے لیے، نہ کسی سردار کے لیے، نہ کسی عالم کے لیے، نہ کسی بزرگ پیر یا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی چیز کی زیادتی کرے یا کمی کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.